如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصين بها او دين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, سورۃ النساء کے دوسرے رکوع کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتا دیا کہ وراثت میں اولاد کا حصہ کس طرح سے تقسیم ہوگا اور والدین کو حصہ کس طرح سے ملے گا. اب اس کے بعد آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ وراثت میں شوہر کا اور بیوی کا حصہ کیا ہوگا. فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اور تمہارے لیے آدھا حصہ ہوگا اس کا جو بھی چھوڑ مریں تمہاری بیویاں. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر ان کے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اور پھر اگر ان کے اولاد ہے. فَلَكُمُ الرُّبُعُ, تو تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہوگا. مِمَّا تَرَكْنَا, اس میں سے جو بھی وہ چھوڑ مریں. من بعد وصیت یوصین بها او دین, اس کے بعد کہ جو بھی وصیت وہ کریں اسے پورا کرنے کے بعد, اور اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, اور تمہاری بیویوں کے لیے ہوگا چوتھائی حصہ جو بھی تم چھوڑ مرو. اِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ, اور اگر تمہاری اولاد ہے. فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ, تو پھر ان کے لیے آٹھواں حصہ ہوگا جو بھی تم چھوڑ مرو. اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو تب بھی, اگر اولاد نہیں ہے تو ایک چوتھائی ہی دونوں تمام بیویوں میں تقسیم ہوگا, اور اگر اولاد ہے تو آٹھواں حصہ ہی تمام بیویوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ نہیں کہ ہر بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا یا ہر بیوی کو آٹھواں حصہ ملے گا, بلکہ یہ ہے کہ ٹوٹل اس کھاتے میں چوتھائی حصہ ہے اگر شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو ایک بیوی ہو چاہے زیادہ بیویاں ہوں, وہ سب آٹھویں حصے میں شریک ہوں گی. باقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسلام نے کیوں عورت کا حصہ کم رکھا ہے اور مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت پر کسی قسم کی معاشی ذمہ داری ڈالی ہے. جب تک وہ بیٹی ہے والدین والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے تمام اخراجات پورے کرے, اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہو گئی اب شوہر ذمہ دار ہے, اس کے تمام اخراجات وہ پورے کرے گا. تو عورت پر تو کوئی معاشی بوجھ ہے ہی نہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے پھر بھی عورت کے لیے وراثت میں حصہ رکھا ہے. فرمایا من بعد وصیت توصون بها او دین, اس وصیت کے بعد, اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہے, اور اگر تم پر کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد. تو یہ شوہر اور بیوی کے حصے وراثت میں کیا ہیں اللہ نے بتا دیے. اب اس کے بعد ایک ایسی صورت ہے, کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے نہ والدین ہے نہ اس کی اولاد ہے, ایسے شخص کو شریعت میں کلالہ کہا جاتا ہے. کلالہ کی وراثت وہ پھر اس کی بیوی یا شوہر کو ملنے کے بعد جو بچ جاتی ہے وہ دی جاتی ہے بہن اور بھائیوں کو. اب اگر بہن بھائی سگے ہیں یا صرف باپ شریک ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے عینی اور علاقی, سگے بہن بھائی عینی اور باپ شریک بہن بھائی علاقی. ان کا حصہ ایک جیسا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ان کے حصوں کا بیان آئے گا اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں. اور جو اس کے بہن بھائی ہیں اخیاقی, یعنی ماں شریک بہن بھائی ہیں, ماں ایک ہے لیکن باپ مختلف ہیں, وہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کا حصہ اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے. فرمایا وہ انکانہ رجل یورث و کلالہ، اور اگر وہ شخص کے جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے کلالہ ہے، اب امرأۃن اور یا یہ ہے کہ خاتون ہے جو کلالہ ہے، ولہ اخن او اختن، اور اگر اس کے بھائی یا بہن ہے، فلکل واحد منہ مسدس، تو ہر بھائی اور ہر بہن کو ملے گا ایک بٹا چھ حصہ، یہ اخیافی بہن بھائی ہیں، ماں شریک بہن بھائی ہیں، ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، دونوں کو ایک بٹا چھ دے دیا جائے گا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں، زیادہ بہن بھائی ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ سب کے سب شریک ہوں گے ایک تہائی میں، بس ایک تہائی مال ان بہن بھائیوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو کی گئی اور کوئی قرض ہے تو اس کو ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچاتے ہوئے، یعنی انٹینشنلی ایسا نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، یہ عمومی ہدایت ہے ہر صورت کے لیے، چاہے وہ وراثت اولاد یا والدین کی ہو، چاہے بیوی یا شوہر کی ہو، چاہے کلالہ کی ہو، غیر مضار، بغیر کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے، وصیت من اللہ، وصیت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حلیم، اللہ سب کچھ جاننے والا بڑے تحمل والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طے کردہ حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے طے کردہ ضابطے ہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اسے اللہ داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے شاندار کامیابی۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اللہ کی طے کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، انہیں پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا، تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کرے گا آگ میں، خَالِدًا فِيهَا، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اب تک تو مال کے تحفظ کے حوالے سے آئی ساری کی ساری ہدایات، اب ذرا معاشرے میں عزت اور آبرو کا تحفظ، اس کے حوالے سے اب احکامات آ رہے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ کہ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں، مسلمان عورتیں ہیں لیکن کسی غیر مسلم کے ساتھ ملوث ہو جائے، یا یہ ہے کہ آپس میں وہ کوئی غلط حرکت کریں، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، تو ان کے اوپر اپنے میں سے چار مردوں کو گواہ بنا لیا کرو، یعنی اگر چار مرد گواہی دیں کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو کسی غیر مسلم کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا یہ ہے کہ آپس میں غلط حرکت کرتے ہوئے دو عورتوں کو دیکھا ہے، فرمایا ان پر گواہ ٹھہراؤ اپنے میں سے چار مردوں کو، فَإِنْ شَهِدُوا، اور پھر اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں محصور کر دو، گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے، یعنی ان کی موت آ جائے، او يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ سورہ نور میں جب زنا کی حد آ گئی تو پھر اس کے بعد اللہ نے گویا راستہ نکال دیا، وہ زنا کی حد ہے شادی شدہ کے لیے حدیث میں ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے سورہ نور کی آیت نمبر دو میں ہے، وہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ غیر شادی شدہ زانی عورت کی، زانی مرد کی سزا کیا ہے۔ واللذان یاتیانہا منکم، اور وہ دو مرد تم میں سے جو یہ بری حرکت کریں، ہم جنس پرستی کریں، غلط کام کریں، فآذوہما، تو انہیں مارو، انہیں تکلیف دو، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنے اس رویے کی اصلاح کر لیں، فآرض عنہما، تو ان سے اعراض کرو۔ اور جب زنا کی حد آ گئی تو بعض مفسرین کے نزدیک اب ان کی بھی وہی سزا ہے جو زانی کی ہے، یعنی سنسار کرنا، اور بعض احادیث کی روشنی میں جو ہم جنس پرستی کا گناہ کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اسے کسی اونچی جگہ سے لے جا کر نیچے گرا کے مار دیا جائے۔ بہرحال اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو بھی حرکت کرے، گواہی کا معیار بڑا سخت ہے، کہ یہ غلط حرکت چار مردوں کے سامنے ہو، تو اس طرح کو کھلم کھلا اگر یہ حرکت کرے، تو اسلام نے پھر بڑی سخت سزا رکھی ہے تاکہ معاشرہ اس گندگی سے پاک ہو جائے اور معاشرے میں اس قسم کی فحاشی اس کو قطن کوئی موقع نہ ملے پھیلنے کا۔ فَإِن تَابَ اگر وہ توبہ کر لیں وَأَصْلَحَ اور اپنے رویے کی اصلاح کر لیں، فَآرِضُوا عَنْهُمَا تو ان سے اعراض کرو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کے حوالے سے قرآن مجید کی بڑی پیاری امید افزا آیت آ رہی ہے، فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے ایسے لوگوں کی کہ جو کسی نادانی میں برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، ثم یتوبون من قریب اور پھر توبہ کر لیں فوری، جیسی احساس ہو فوری توبہ کر لیں۔ توبہ کیا ہے؟ اس کی چار شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، اپنے گناہ پر ایسی ندامت ہو کہ انسان تنہائی میں روئے۔ نمبر دو، اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نمبر تین، بالفعل گناہ کو چھوڑ کر اپنے توبہ کے خلوص اور سچائی کا ثبوت دے۔ اور نمبر چار، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کو اس کا حق لوٹائے، اور اگر حق نہیں لوٹا سکتا تو جا کے اس سے معاف کروائے۔ یہ چار شرائط ہیں توبہ کی۔ تو جس نے فوری توبہ کی ان شرائط کے ساتھ، فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے ان کی توبہ قبول کرنا، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ نظر کرم کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اس کے برعکس، ہرگز توبہ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ برائیوں کا ارتکاب کریں، حتیٰ اذا حضر احدہم الموت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت کی کیفیت آئے، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، قال انی تبت الان وہ اس وقت کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین یموتون وهم کفار اور نہ ہی توبہ ان کے لیے ہے کہ جو مرے اس حال میں کہ کافری تھے، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب ایک درمیانی شکل ہے، فوری توبہ کی توفیق تو نہیں ہوئی لیکن موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے اگر توبہ کا خیال آ گیا، اس کا ذکر آتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 13 میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت زیادتی کی ہے، کثرت سے گناہ کیے، فوری توبہ نہیں کی، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اگر وہ بھی سچی توبہ کر لیں، تمام توبہ کی شرائط پوری کریں، تو سورہ زمر آیت نمبر 53 میں بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی روک لو۔ یعنی ایک شخص فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے والد کے پاس چلے جاؤں، اپنے بھائیوں کے پاس چلے جاؤں، سوتولے بیٹے نہیں جانے دے رہے، یہ چلی گئی تو اس کو وراثت میں حصہ ملا ہے، وراثت کا وہ حصہ ہمارے خاندان سے نکل جائے گا۔ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی، شادی نہیں کرنے دے رہے، اس نے اگر شادی کی تو کسی اور خاندان میں یہ زمین کا حصہ وراثت کا اس کو ملا، وہاں چلا جائے گا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ قرآن سے شادی، جیسی ہمارے ہاں بعض جگہ پر ہے، ظلم ہے عورتوں کے ساتھ کہ اگر شادی ان کی کہیں اور کر دی تو وراثت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، دوسرے خاندانوں میں چلی جائے گی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے، کہ اگر طلاق دی تو پھر مہر دینا پڑے گا، یا تحفے طائف اس کو دیے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں لے کر جو ہے وہ چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو۔ دور جاہلیت میں سوتیلا بیٹا سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا، جس کی مذمت آگے آ رہی ہے، مقصود کیا تھا؟ تاکہ اور جو ہے وہ یہ عورت گھر پہ رہے اور وراثت کے جو بھی زمین اور مال وہ ہے وہ ہمارے پاس رہے۔ فرمایا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن اور ان کو نہ روکو کہ وہ لے جائیں گی وہ کچھ مال و اسباب جو تم نے ان کو دیا ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ ہاں کھلی بیاہی کا ارتکاب کریں تو پھر اس سے پہلے حکم آیا کہ ایسی عورتوں کو تم گھر میں محصور کر سکتے ہو، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو اگر وہ جانا چاہتی ہیں اور کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ہرگز مت روکو. وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بیویوں کے ساتھ تم سلوک کرو، گزر اوقات کرو بھلے طریقے پر. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، تو پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَى، تو ممکن ہے، اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ تم کسی شے کو ناپسند کرتے ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کو بہت بڑی بھلائی رکھی ہو. آج تمہیں بیوی کی خوبی سمجھ نہیں آ رہی، ممکن ہے کل تمہیں اس کی خوبی سمجھ میں آ جائے اور پھر تمہارا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ارادہ کر ہی لو ایک بیوی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری بیوی لانے کا. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے اپنی کسی بیوی کو جس کو تم اب طلاق دے رہے ہو، رخصت کر رہے ہو، تم نے اس کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے. فلا تاخذوا منه شيئا، تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو. تم نے سے تحفے طاہر دیے ہیں تو تحفہ دے کر واپس لینا تو بالکل ایسے ہے جیسے کہہ کر کے اس کو چاٹنا. تو اول تو کوشش کرو کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ گزر اوقات کرو. مردوں میں سے بہتر وہ ہیں جو بیویوں کے ساتھ دوسرے سلوک کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. لیکن اگر ارادہ کر ہی لیا ہے ان کو تم نے علیحدہ کرنے کا اور کچھ تحفے طاہر دے رکھے ہیں، تو ان میں سے کچھ بھی نہ لو. اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم ان سے وہ مال یا تحفے طاہف لوگے کوئی بہتان لگا کر ان پر یا کھلا گناہ کرتے ہوئے؟ دور جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ارادہ ہے بیوی کو طلاق دینے کا، لیکن اب اس عورت کو بدنام کرنا شروع کر دیا، یہ عورت غلط کام کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. وہ بیچاری اتنی پریشان ہوتی تھی کہ وہ خود ہی کھلا کے لیے درخواست دے دیتی تھی، اور کھلا میں پھر عورت کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، لہٰذا بیچارے کچھ نہ کچھ دے دلا کے اپنی جان چھوڑاتی تھی. تو فرمایا کیا تم ان پر دور جہلیت کی طرح بہتان لگاؤ گے، یا یہ ہے کہ تم کھلا گناہ کرتے ہوئے ان سے تم تحفے طائف واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے ان سے کو تحفے طائف ہو یا مہر کی رقم واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، جبکہ تم میں سے بعض بعض کے ساتھ بے حجاب ہو چکے ہیں. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے بڑا گاڑا وعدہ لے چکی ہیں. نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا گاڑا، بڑا پکا میثاق قرار دیتا ہے. نکاح کے حوالے سے ایک مرد وعدہ کرتا ہے کہ نمبر ایک، وہ زندگی بھر اس عورت کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا. نمبر دو، وہ اس عورت کی ہر اعتبار سے حفاظت کرے گا. نمبر تین، یہ اس عورت کو مہر دے گا. اور نمبر چار، اس کا جب انتقال ہوگا تو وہ عورت اس کی میراث میں حصے دار ہوگی. جب تک یہ چار وعدے نہ ہوں، نمبر ایک عورت کی تمام ضروریات پوری کرنا، نمبر دو اس کی حفاظت کرنا، نمبر تین اس کو مہر دینا، اور نمبر چار انتقال کے بعد اس کے وراثت میں شریک ہونا، جب تک یہ چار وعدے نہ ہوں اس وقت تک اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی تعلق قائم کیا جائے. یہ ہیں اسلام میں عورتوں کے حقوق. جبکہ جہاں اس وقت مغرب میں ویمن رائٹس کے نام سے عورتوں کے حقوق کی بڑی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ وداؤٹ اینی ویڈ لاک طویل عرصے سے مرد عورت ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، کوئی ان کے حقوق نہیں ہے. جب ایک مرد چاہتا ہے ٹھوکر مارتا ہے اور کسی اور کو دوست بنا لیتا ہے، کس قدر ظلم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعویٰ یہ ہے کہ مغرب میں عورت آزاد ہے، مغرب میں عورتوں کے حقوق کی پاسداری ہے، اور اسلام نے عورتوں کو پابند کر رکھا ہے اور پردے کے احکامات کے ذریعے جکڑ رکھا ہے. جتنے زیادہ حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں اتنے اور کسی مذہب میں نہیں. راجیو گاندھی نے جب وہاں پر ایک معاملہ اٹھا تھا، شوکت بانو کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ طلاق کے بعد زندگی بھر اس کو نان نفقہ دیا جائے جبکہ اسلام کی اجازت نہیں دیتا، اس پر مسلمانوں نے ایک تحریک اٹھائی تھی، تو راجیو گاندھی نے بھارت کی پارلیمنٹ میں یہ بات کہی تھی کہ آئندہ سے مسلمانوں کا جو یہ فیملی لاز ہیں اس میں کوئی بھارت کی عدالت مداخلت نہیں کر سکے گی. اس نے خود کہا کہ میں نے اس دوران اسٹڈی کیا ہے، جتنا زیادہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت اسلام میں ہے اتنے اور کسی مذہب میں نہیں. فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور نکاح نہ کرو جن سے کہ نکاح کیا ہے، جن عورتوں سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے، تمہارے والد نے، یعنی سوتیلی ماں سے تمہیں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو اس سے پہلے گزر چکا. انہ کان فاحشہ، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لے. وہ مقتا، اور یہ چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو دور جہلیت میں جو یہ غلط حرکتیں تھیں، خود بھی کہتے تھے کہ یہ نکاح مکت ہے، سوتیلے بیٹے کا سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ نکاح مکت ہے، لیکن پھر بھی کرتے تھے تاکہ وراثت جو ہے وہ گھر میں ہی رہے۔ تو فرمایا کہ آئندہ یہ حرکت مت کرو، یہ بہت بری بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ کون کون سی عورتیں ہیں کہ جو محرم ہیں، کہ جن کے ساتھ ایک آدمی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کچھ ابدی محرم ہیں اور کچھ عارضی محرم ہیں، وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، بعد میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، ان کی فہرست آ رہی ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے محترم کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، واماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور تمہاری بھتیجیاں، وبنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارزانکم اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس مدت کے دوران دودھ پلایا ہے جبکہ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہوتا ہے، 2.5 سال کی عمر تک اگر کسی خاتون کا دودھ پیا وہ اس کی رضائی ماں ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں، جس خاتون کا بچے نے دودھ پیا ہے، اب اس کی جو بھی بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں ہو گئیں رضائی، ان سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم اور جو تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں، یعنی تمہارے خوش دامنیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں، اللاتی دخلتم بہن کہ جن کے ساتھ تم نے تعلق قائم کر لیا ہے، ایک خاتون کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا اور اس کی بیٹی ہے تو اس کی بیٹی اب اس کی سوتیلی بیٹی بن گئی، لہذا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا، رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی، تو اب اس خاتون کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور پھر اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور جو تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں، یعنی جو تمہاری بہو ہے، اس سے بھی تمہارا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کون سی بہو؟ سگے بیٹے کی بیوی، منہ بولے کی بیٹی بہو نہیں ہوتی، سگے بیٹے کی بیوی سے تمہارا کبھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور اب یہ آ رہا ہے عارضی محرم کا ذکر۔ عارضی محرم کون ہے؟ وہ ہے بیوی کی بہن، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاتون آپ کے نکاح میں ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اس خاتون کا انتقال ہو جائے یا اسے آپ طلاق دے دیں، تو اس کے بعد پھر آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور حدیث میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا کہ دو بہنوں کے علاوہ خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی آپ اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ یا بھانجی کے ساتھ یا پھوپھی کے ساتھ یا بھتیجی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ خاتون آپ کے نکاح میں ہے۔ تو یہ عارضی محرم ہے، جیسے ہی اس بیوی کا انتقال ہوگا تو یہ حرمت کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ سِوَائے اس کے جو پہلے ہو چکا، اس ان احکامات کے آنے سے پہلے کوئی غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اب احکامات آ گئے ہیں، اب تم نے نکاح کے حوالے سے ان تمام اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک عارضی محرم کا معاملہ اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں، جب تک اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے اور یا یہ وہ بیوہ نہ ہو جائے اور عزت نہ گزار لے، اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، وہ عورت بھی آپ کے لیے عارضی طور پر محرم ہے۔ البتہ جو ابدی محرم ہے ان سے پردہ نہیں ہے، جو عارضی محرم ہے ان سے پردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی وقت بھی ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے اسلام کہتا ہے اس سے پردہ کرو، تاکہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کسی وقت معاملہ آگے بڑھ کر اور غلط کام کی طرف چلا جائے۔ ہاں جو ابدی محرم ہے وہ بڑے پاکیزہ رشتے ہیں، وہاں پردہ نہیں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم سوائے اس کے جو تمہاری کنیزیں ہوں، ممکن ہے کہ ایک عورت میدان جنگ میں جنگ لڑنے آئی ہو اسلام کے خلاف اور وہاں پر وہ قید ہو جائے، اسے کنیز کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے. اب ممکن ہے کہ وہ عورت شادی شدہ ہو لیکن وہ کنیز کے طور پر آ گئی ہے, تو لہٰذا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز ہے, حالانکہ وہ شوہر والی ہے لیکن اب چونکہ کنیز بن گئی ہے لہٰذا اس سے نکاح کی بھی اجازت ہوگی. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر مالک اور کنیز کا رشتہ اور تعلق قائم کرنا ہو تو اس کی بھی اجازت ہوگی. کتاب اللہ علیکم, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے لیے. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, تو یہ تو اللہ نے فہرست دے دی کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ, اس کے علاوہ جو بھی خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں, ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے ایسے نکاح میں ایسی عورتوں کو لاؤ کہ تم انہیں قحط نکاح میں لانے والے ہو, محض کو لذت دینا مقصود نہ ہو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, تو جب تم ان سے کوئی لذت حاصل کر لو, ان سے تعلق قائم کر لو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, تو انہیں ان کے مہر دو جو طے شدہ ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور تم پر کوئی گناہ نہیں. فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, کہ مہر طے ہونے کے بعد جو تم آپس میں طے کر لو, اگر وہ عورتیں خود ہی مہر میں کچھ کمی کر دیں تو کوئی گناہ نہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.